الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے، اور یہ دن بہت سخت ہوگا کافروں پر، علی الکافرین غیر یسیر. اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین سے مردے نکلنا شروع ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مضمون مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں باہر آؤں گا زمین سے، اور پھر جنت البقیع میں جاؤں گا، اور پھر وہاں کے لوگ میرے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور وہاں میں انتظار کروں گا مکے کے لوگوں کا، یہاں تک کہ مکے کے لوگ بھی آ جائیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ حرمین کے درمیان میں محشور ہوں گا. ایک اور روایت جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اٹھیں گے، تو اس حال میں ہوں گے کہ وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑے شرم کی بات ہوگی کہ لوگ بغیر کپڑوں کے اور بغیر لباس کے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، وہ دن بڑا سخت ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، ہر آدمی اب اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی، جب اپنی پڑی ہوگی تو کوئی دوسری کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنایا جائے گا. اور بعض علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ چونکہ یہ فقیروں کو، ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتے تھے، اور بعض نے فرمایا کہ چونکہ تبلیغ دین کے جرم میں انہیں آگ میں جب ڈالا گیا تو چونکہ ان کا بدن ننگا ہوا، لباس اتارا گیا، اس لیے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر مجھے. اسی طریقے سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جمع ہوں گے، اور اس میں پھر آپس میں گفتگو ہوگی. قرآن مجید میں بھی اس کو بہت سے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، آپس میں گفتگو کریں گے کہ کتنے دن دنیا میں رہ کر آئے، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ 10 دن. اور مزید آپس میں گفتگو ہوگی تو کوئی کہے گا کہ لبستم الا یوما، ہم تو ایک دن ہی ٹھہرے. اور مزید ان کو احساس ہوگا، بعض کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعة، ایک لمحے ہم تو ٹھہرے ہیں بس، اس سے زیادہ دنیا میں ہمارا قیام ہی نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ جب وہاں کی سختی دیکھیں گے، تکلیفیں دیکھیں گے، دن کا لمبا ہونا دیکھیں گے، تو جتنا عرصہ دنیا میں انہوں نے گزارا اور جتنا عرصہ عالم برزخ میں رہے وہ سب ان کو ہیچ معلوم ہوگا، اور اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ ہم تو بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں رہے، کاش کہ کچھ اور وقت مل جاتا، شاید ہم صحیح ہو جاتے، درست ہو جاتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، انسانوں کے ساتھ تو جو معاملہ ہوگا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور اسی طرح سے پہاڑ ہیں، زمین ہے، فرمایا کہ سب یہ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یعنی بے وزن ہو جائیں گے۔ آج جنہیں ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے وزنی پہاڑ ہیں جس نے زمین کو روکا ہوا ہے اور زمین ہلنے سے رکی ہوئی ہے، لیکن کل جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ دن ایسا ہوگا کہ یہ روئی کے پہاڑ معلوم ہوں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جس طرح روئی کا ڈھونڈنے والا روئی ڈھونڈتا ہے اور اس کے جو ہے ذرات ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، تو یہ پہاڑ اس طرح سے ہو جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسانوں کا بھی ایسا ہی حال ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسے ان پر کوئی نشے کی حالت اور کیفیت طاری ہو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وما ہم بسکارا، نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جہاں چاند ستارے پہاڑ ان سب کا یہ حال ہوگا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ اور بعض روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاند اور سورج دونوں کو ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت حسن نے پوچھا کہ ان کا کیا گناہ ہے، فرمایا کہ میں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی ہے، وجہ مجھے معلوم نہیں۔ بعض نے یہ بات لکھی کہ چونکہ بعض لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند ستاروں کی سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جن کو تم پوچھتے تھے ان کا حشر دیکھ لو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے، جن کو تم نے معبود بنایا، جن کی تم نے عبادت کی، تمہارے کوئی کام نہیں آ سکے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پھر بعد میں سورج جو سوے نیزے پر آئے گا تو دوبارہ اس کو صحیح کر دیا جائے گا۔ بہرحال ان کو دکھانے کے لیے اس قسم کا معاملہ بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض روشن ہوں گے، جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سے سیاہ۔ فاما الذین اسودت وجوہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کفر تم نے کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمۃ اللہ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کے چہرے پر سیاہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان میں شامل فرمائے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، خوش ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور بعض چہرے اس وقت غبار آلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام پر اپنے چہرے کو نہیں جھکایا، اپنے سر کو نہیں جھکایا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ابو ذر، ان کے والد آزر جو بت بنایا بھی کرتے تھے، ان کا چہرہ بھی انتہائی سیاہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہیں گے کیا میں تمہیں منع نہیں کرتا تھا آج کے دن سے، کیا میں کہتا نہیں تھا کہ دیکھو اس دن سے ڈرو اور تم نے میری بات نہ مانی؟ تو آزر اس وقت کہیں گے کہ اب میں تمہاری بات مانوں گا. تو اللہ رب العزت کے حضور درخواست پیش کریں گے کہ اللہ یہ میرے والد ہیں اور آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں رسوا نہیں کروں گا تمہیں, اس سے زیادہ اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرے باپ کا چہرہ بالکل سیاہ ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ابراہیم ہم نے کافروں پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے. اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ تم اپنے قدموں میں دیکھو کیا ہے, جب وہ اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو انہیں ایک بجو نظر آئے گا جس کے بہت سے پیر ہوتے ہیں, اس کو پیروں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بس علماء نے فرمایا کہ آزر کو اللہ تعالیٰ بجو کا روپ دے دیں گے تاکہ رسوائی نہ ہو, پتہ نہ چلے کسی کو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہم جو مختلف سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں فلاں بخشوا دے گا فلاں بخشوا دے گا, لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا حال دیکھ لیجیے. کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا اگر اعمال اچھے نہیں ہیں, اعتقاد اچھا نہیں ہے اللہ رب العزت سے, اور ایمان کی حالت ہماری درست نہیں ہے. تو یہ نبی کے والد, اور وہ نبی بھی کون جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل فرمایا, ابراہیم خلیل اللہ, جن کے لیے آگ کو گلزار کر دیا. لیکن جہاں تک کفر کا معاملہ ہے تو کفر کے معاملے میں اللہ رب العزت نے کوئی رعایت نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. اعمال میں اگر کوتاہی ہو گئی, نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی, روزے رکھنے میں کوتاہی ہو گئی, لیکن اللہ رب العزت سے عقیدہ اچھا رکھا, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا رہا, کوتاہیاں ہوتی رہیں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بخش دیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر شرک کرتا رہا اللہ کی ذات و صفات میں, تو شرک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ بخش دیں گے, لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. دنیا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ان کی مغفرت کی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ذلک ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے, والذین آمنوا اور نہ اہل ایمان کے لیے, ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں, کسی مومن کے لیے جائز نہیں. اس سے پتہ چلا کہ کافروں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. زندگی میں ان کی ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے, ایمان کا نور عطا فرما دے, یہ سب زندگی میں کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن اگر کسی کافر کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا, اب اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو, کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو. من بعد ذلک ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, جب یہ بات معلوم ہو گئی مرتے وقت کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا, اب کسی کے لیے جائز نہیں. تو کفر پر اگر کسی کا خاتمہ ہو جائے, اس کے لیے مغفرت کرنا دنیا میں بھی جائز نہیں. تو اللہ رب العزت کو کافروں سے اتنا بیر, مشرکوں سے اتنا بیر, ہاں اگر کوئی آدمی اپنے شرک سے توبہ کر لے تو اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, توبہ کے دروازے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیں گے اگر مرنے سے پہلے, وہ حالت جو تاری ہوتی ہے مرتے وقت, اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے, اپنے عقائد کو درست کر لے, اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم. لیکن خدا نہ کرے اگر انتقال ہی کفر پر ہوا, تو پھر اس کے بعد پھر کوئی گنجائش ہے. بہرحال یہاں تک کچھ باتیں میں نے مرنے کے بعد جو احوال ہوں گے حشر کے میدان میں ان کو ذکر کیا اور انشاءاللہ مزید آگے ذکر کی جائیں گی. چند باتیں میں رجب المرجب سے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مہینہ رجب کا ہے اور یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا. اس کا آنا گویا دلیل ہے اس بات کی کہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ قریب آ گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں یعنی رجب کا چاند دیکھتے تھے تو صحیح سند سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس مہینے کے بعد خاص طور پر تڑپ بڑھ جاتی تھی اور اس بات کی تمنا کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں داخل فرما دے. اس ماہ مبارک میں بعض لوگوں شہرت ہے اس بات کی، بلکہ بعض کتابوں میں موجود ہے کہ 27 رجب شب معراج کی شب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج میں تشریف لے گئے، معراج واقعہ معراج پیش آیا. تو اس سلسلے میں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو بات صحیح ہے وہ رہ جائے کہ جہاں تک تاریخ کے تعین کا تعلق ہے، مہینے کا تعلق ہے، قرآن و حدیث میں واضح طور پر کہیں اس کو ذکر نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ جو روایات ہیں تاریخی ان میں سے بھی بعض روایات میں کہا گیا کہ شوال میں، بعض نے رمضان میں، بعض نے ذیقعد میں، بعض نے ربیع الاول میں، پھر تاریخیں بھی مختلف. تو تاریخیں بھی مختلف، مہینے بھی مختلف، اس لیے کسی ایک دن کو متعین کرنا، اپنی طرف سے یہ سمجھنا کہ آج ہی کی رات واقعہ معراج پیش آیا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اس رات میں خاص طور پر اس لیے عبادت کرنا کہ آج رات شب معراج کی رات ہے، یا پھر دوسرے دن روزہ رکھنا کہ آج کے دن روزہ رکھنا ہے، تو یہ بھی ایڈیشن ہے، زیادتی ہے دین پر. اس لیے کہ واقعہ معراج سن 5 ہجری میں پیش آیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا میں رہے، لیکن ان 18 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ اس رات کو جاگنا، صبح کا روزہ رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ معراج کی رات کے بعد فوراً آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 18 سال دنیا میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں آپ نے کہا ہو کہ اس رات میں جاگنا عبادت، یا دوسرے دن صبح دن میں روزہ رکھنا یہ کوئی باعث ہے اجر و ثواب. اس لیے ویسے تو آدمی ہر رات جاگے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر آدمی رات کو جاگتا ہے تو. بعضوں نے کہا کہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات ہی شب قدر کی رات ہے اگر تم قدر جانو. آج کی رات بھی ہمارے لیے شب قدر کی رات بن جائے گی اگر ہم اس رات کو جاگ کر قیمتی بنا لیں اللہ کی عبادت کر کے. تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، روزانہ جاگی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی ایک رات کو خاص کر لینا عبادت کے لیے اور یہ سمجھنا کہ اس کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور آپ نے حکم نہیں دیا، تو اسی کو اضافہ بھی کہیں گے، اسی کو زیادتی کہیں گے، اسی کا نام بدعت. البتہ اگر ایک آدمی کا معمول ہے روزانہ جاگنے کا اور اس رات بھی جاگتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے کسی کا معمول ہے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا اور وہ دن روزے رکھنے کا ہے اور روزہ رکھ لیا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خاص طور پر یہ سمجھ کے کہ بھئی آج کے دن عبادت ہے ایسا کرنا، یہ درست نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور 18 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال صحابہ کرام رہے، یعنی پوری ایک صدی، لیکن پورے 100 سال میں کسی صحابی سے بھی اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ کوئی عمل اس قسم کا موجود ہے کہ جس میں انہوں نے اس رات کو جاگ کر خاص طور پر عبادت کی ہو یا صبح کا روزہ رکھا ہو اس لیے کہ صاحب یہ آج روزہ رکھنا عبادت. یہ بات صرف میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیں بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ دین اتباع کا نام ہے، اپنی خواہشیں پوری کرنے کا نام یا اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. کہ ہمارے دل میں بھئی یہ شوق پیدا ہو گیا لہذا ہم نے اس کام کو کر لیا، یہ دین نہیں کہلائے. دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، بس جہاں کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو اب پڑھنا عبادت، جہاں کہا جائے رک جاؤ اب نہ پڑھنا عبادت. اب اگر ایسے وقت میں جو حرام وقت ہے جو ہے اس میں اگر کوئی پڑھے، سورج بالکل نکل رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو ناجائز، سورج طلوع ہو رہا ہو بالکل عین وقت پر ناجائز، عین زوال کا وقت ہو ناجائز. حالانکہ آدمی کہہ سکتا ہے میں نمازی تو پڑھ لوں، پڑھ بھی اللہ کے لیے رہوں، کوئی لاکھ کہے یہ، لیکن ممنوع ہے تو ممنوع ہے، اگر اس وقت پڑھو گے تو گناہ ہوگا. عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرما دیا کہ لا تصوموا فی ھذہ الایام، ان ایام میں روزے مت رکھو، تو منع فرما دیا. اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو ناجائز کام کرے گا، اس پر اجر و ثواب تو دور کی بات ہے، عذاب ہوگا. تو اس لیے جہاں اللہ کا حکم ہے کہ روزے رکھو اب رکھنا ثواب، جب حکم دے دیا کہ رک جاؤ اب رک جاؤ. تو سال میں چند ایام ہیں، چار پانچ دن جس میں ممانعت ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ جتنے بھی ایام ہیں ان میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. رمضان المبارک میں تو روزے رکھنے فرض ہی ہیں، ان میں تو رکھنے ہی چاہیے، رکھیں گے. لیکن اس کے علاوہ سارے سال بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی دن مقرر کر کے یہ سمجھ کے کہ بھائی اس میں روزہ رکھنا عبادت ہے اور شارع علیہ السلام کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں، تو اس طرح سے روزہ رکھنا وہ صحیح نہیں. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ واقعہ معراج جو پیش آیا یقیناً بڑی عظیم الشان رات ہے، جس رات میں بھی وہ پیش آیا جس کا علم اللہ ہی کو ہے، اس میں واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھلایا گیا اصل نتائج حاصل کرنے کی چیز یہ ہے، مقصود یہ ہے. یعنی معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن قوموں کے احوال دکھلائے گئے، جن لوگوں کی بدعمالیاں دکھلا کر عذاب دکھلائے گئے، وہ بچنے کی چیزیں. تو خدا نہ کرے ہم تو اس میں مبتلا نہیں. مثلا بے نمازیوں کا حشر دکھایا گیا کہ سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر دور جا کے پڑتا ہے اور جب تک وہ اٹھا کے لاتے ہیں پھر سر جڑ جاتا ہے، پھر پتھر مارتے ہیں، اور کہا قیامت تک یہ حشر ہوتا رہے گا. تو یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ بے شک آپ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، آپ کو بے نمازیوں کا حشر دکھلایا گیا، سود خوروں کا حشر دکھلایا گیا، زانی مرد اور عورتوں کا حشر دکھلایا گیا، جھوٹ بولنے والے وائزوں کا حشر دکھلایا گیا، کوئی شخص جو افواہیں پھیلاتا ہے اس کا حشر دکھلایا گیا. تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی عالم مثال میں. یقیناً جو کچھ ہوگا وہ تو جب ہوگا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتثالاً مثال کے طور پر کہ بھئی بے نمازی کا یہ حشر اور سود خور کا یہ حشر، ظلم کرنے والے کا یہ حشر، تو یہ ساری چیزیں سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ چونکہ مشاہدے کے بات کرتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے اور یقین محکم ہوتا ہے. ایک عام فلسفی اور منطقی الگ چیز ہے، لیکن جب مشاہدے میں کوئی بات آ جائے اس کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا. تو بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، اسی طریقے سے ضال اور مضل قومیں بھی دکھلائی گئیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت بھی کرائی آپ سے، تو امام الانبیاء بھی کہلائے، اور پھر ہر ہر آسمان پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، یہ سارے معاملات دکھلائے گئے. اور پھر اس میں ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی بھی تھا. تبھی تو یہ کہا گیا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اتنے اس کی تمہید باندھی گئی باقاعدہ. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے خواب میں جو ہے وہ آج عمرہ کیا یا حج پہ چلا گیا، اگر اس کو کوئی جھٹلائے گا بھی؟ ہر آدمی کہے ہاں بھائی جا سکتے ہو. بہت سے لوگ اپنے آپ کو خواب میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اڑنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں امریکہ اور لندن کا سفر کر رہا ہوں خواب میں. تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. جھٹلانا تو تب ہوگا جب یہ کہے کہ بھائی میں آج یہاں پر تھا اور آج ہی جو ہے میں وہاں سے لندن سے ہو کے آ رہا ہوں، اڑتا ہوا گیا اور واپس بھی آ گیا، تو آدمی بولے گا بہت بے کیسی باتیں کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا لوگوں نے اسی بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہی تھا کہ اس جسمانی حالت میں یہ سفر معراج ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ براق پر بٹھایا گیا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ تھے, اور اس براق کی جو نظر تھی, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حد نظر پر اس کا پیر پڑتا تھا. اب نظر انسان کی بہت تیز ہوتی ہے, بہت دور تک دیکھ سکتی, جہاں انسان کی نظر پڑے تو برق رفتاری کے ساتھ اس نے یہ راستہ اور یہ مرحلہ طے کیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر بھی طے کیا. یہ سفر اسرا کہلاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کی, یہ سفر معراج کہلاتا ہے. تو جب قرآن مجید سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بالکل واضح ہے کہ راتوں رات اللہ رب العزت نے سفر کرایا, تو باقی ہی باتوں کو کیوں جھٹلایا جائے جو اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جائیں اور وہاں سے واپس بھی لے آئیں, اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کا جب بتلایا لوگوں کو کہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے آج رات اس طرح سے مجھے سفر پیش آیا, تو لوگوں کو تو ہاتھ آ گیا مذاق کہ اچھا ہے ہم کچھ مذاق بھی اڑائیں گے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں اور اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں اور اس میں روشن دان کتنے ہیں, ایک ایک بات پوچھنے شروع کر. اللہ رب العزت نے پردہ ہٹا دیا آپ کے سامنے سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کڑیاں تک بتا دیں کہ کتنی کڑیاں اس کی چھت میں لگی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو جائے تو کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی. ناممکنات تو ہمارے لیے ہیں بعض چیزیں, لیکن اللہ کے لیے کوئی ناممکن ناممکن نہیں. اس لیے ایک یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر پیش آیا, جسمانی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, اور اس میں جو ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں وہ واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے, اور جن قوموں کو معذب قوم دکھلایا گیا کہ بدکاروں کی کیا سزا ہے, دوسرے لوگوں کی کیا سزا ہیں, ہمیں تو اصل چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں. خدا نہ کرے اگر ہم کسی برائی میں مبتلا ہیں تو اس سے بچیں, کوئی خدا نہ کرے شراب پیتا ہے تو اس سے بچے, خدا نہ کرے کوئی بدکاری میں مبتلا ہے تو اس سے بچے, کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے بچے, کہ خدا نہ کرے ہم اس عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں. اور خاص طور پر سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا. شری باز نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اب جس کا جی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے نماز پڑھ کے, تو اس لیے نماز جتنی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت تو راضی ہوں گے ہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی. تو خدا نہ کرے اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو ایک بات تو یہ سفر معراج سے متعلق عرض کرنی تھی. دوسرا یہ کہ اس مہینے میں بعض لوگ کونڈے کرتے ہیں, تو اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نہ صحابہ کرام نے, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین نے. یہ ہندوستان سے یہ رسم ایجاد ہوئی اور آہستہ آہستہ ہم میں سرایت کر گئی. الحمدللہ اب اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو جن کو علم سے نوازا ہے ان کے ذریعے سے لوگ جو پڑھ لکھ گئے سمجھتے ہیں وہ ان رسومات سے بچتے ہیں, لیکن اب بھی بعض جو حلا میں یہ رسم جاری ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کسی انات کی وجہ سے نہیں بلکہ ناواقفیت کی بنا پر, جہل کی بنا پر, اور معلوم نہ ہونے کی بنا پر وہ دین سمجھ کر سارے کام کرتے ہیں, لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ چیز دین نہیں. اصل میں بعض لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا کہ صاحب حضرت جعفر صادق کا پیدائش کا دن, بعض نے کہہ دیا کہ 22 رجب حضرت جعفر صادق کی وفات کا دن ہے, حالانکہ نہ ان کی یہ یوم وفات ہے نہ ان کا یوم ولادت. غور کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا البتہ یوم وفات ہے. تو بعض لوگوں نے خوشی کے موقع پہ جو ان سے جن کو ان سے مناسبت نہیں ہے علیہ باللہ, اور جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں, انہوں نے یہ دن خوشی کے طور پر منانے کے لیے ایجاد کیا, اور ہم نادانستہ طور پر ان لوگوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. خیرات کرنے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے, اللہ کے نام پر جب چاہے آپ خیرات کیجئے, جب چاہے صدقہ کیجئے, کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اس طرح سے کیجئے کہ ایک ہاتھ کو دے دوسرے آدمی کو پتا بھی نہ چلے, اور رات دن آپ خیرات کریں, کوئی ممانعت نہیں. تو خیرات سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جب اس قسم کے عقائد سامنے آ جاتے ہیں تو پھر یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بے دینی کی بات ہے، بری رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے. جو بھائی ہمارے اس میں مبتلا ہیں ان سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں پیار محبت سے ساری بات بتا کر ان کی ذہن سازی کی جائے اور ان کو بتایا جائے تاکہ وہ اس بری لت سے اور بری رسم سے بچ جائیں. بالفرض اگر کوئی نہیں مانتا تو ہمارا کام ڈنڈا لے کر ان کے سر پہ کھڑا ہونا نہیں ہے کہ صاحب میں تو ضرور تمہیں روکوں گا اس سے. ہمارا کام بتلا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام. آپ اپنا کام کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما. اس کے بعد لڑنے جھگڑنے کی کسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام امور میں یہی معاملہ ہے کہ کسی معاملے میں بحث مباحثے میں مت پڑیے. دین کی بات انتہائی اخلاص کے ساتھ، سوز دل کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس کے بعد آپ کا فریضہ ختم. اب اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. ڈنڈا لے کر کسی کے سر پہ کھڑا ہو جانا، کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا کر، یہ کہیں یہ درست بات نہیں. اس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور دین بھی اگر وہ آپ کی بات مان بھی لے گا لیکن وہ پھر دوبارہ پھر کرے گا. اس لیے بس ہمدردی اور خیرخواہی یا دین النصیحہ کے طور پر اس کو نصیحت کر دیجئے اور اس کے بعد اللہ کے ثبوت کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے حاسدین سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے پورے دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی یا اللہ پورے دین پر چلنے والا بنا دے، ہماری گھر کی عورتوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ان کو ہمارے دین کے لیے معین اور مددگار بنا دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، اور اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اے اللہ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.